أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
یہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ہیں سورہ بقرہ کی. اور اس آیت سے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا آغاز ہوا اس دعوے کا جو قرآن سے متعلق ہے اور جو کہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ ہے ان معجزوں میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے ہیں. اور اس آیت نمبر 23 میں ایک چیلنج بھی ہے, اور وہ چیلنج اس وقت دیا گیا جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ چیلنج برقرار ہے, اور آج تک اس چیلنج کو انسانوں میں سے اور جنات میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا. اور وہ چیلنج اس قرآن پاک کی طرح اور اس قرآن پاک سے ملتی جلتی کوئی آیت بنا کر پیش کرنے سے متعلق ہے. تو ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم لوگ شک میں ہو, اگر تم لوگ شک میں مبتلا ہو اور تم لوگوں کو شک ہے. ریب یہ ذلک الکتاب لا ریب میں گزر چکا ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم لوگ کسی شک کو شبے میں ہو, کس چیز کے بارے میں؟ مِمَّا, اس چیز کے بارے میں, نَزَّلْنَا, جو ہم نے نازل کیا ہے, عَلَى عَبْدِنَا, اپنے بندے پر. یعنی جو قرآن پاک ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, اگر اس میں تمہیں شک ہے, فَأْتُوا, تو لے آؤ, بِسُورَةٍ, کوئی ایک سورت, مِن مِثْلِهِ, اس سے ملتی جلتی, اس کی طرح. وَدْعُوا, اور بلا لو, وَدْعُوا, اور پکار لو, شُهَدَاءَكُمْ, تم اپنے تمام ساتھیوں اور حمایتیوں کو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے, ان کنتم صادقین, اگر تم اس شک میں سچے ہو, اگر تم سچے ہو کہ واقعی تمہارا جو اعتراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو کلام پاک تمہیں پڑھ کے سناتا ہے, تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے گھر میں بنا کے ہمیں سناتا ہے, یا تمہیں کسی اور قسم کا شک و شبہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا تمہارے سامنے یہ چیلنج ہے کہ تم اس قرآن پاک کی کسی صورت سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ, تب ہم دیکھیں کہ واقعی تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نے ایسا نہ کیا, وَلَمْ تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. ماضی اور مضارے جب آپ کو پڑھایا گیا تھا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ مضارے پر کون سا حرف یا کلمہ داخل کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے, تو اس میں سے ایک تھا لم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نے ایسا نہ کیا, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکو گے. یہ ہے مستقبل کے لیے, وَلَن تَفْعَلُوا, حال اور مستقبل, اور لم تفعلوا, اس نے مضارے کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نے ایسا نہ کیا, وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے تو فَتَّقُوا النَّارَ آگ سے ڈرو, اس مخصوص آگ سے, النار کا الفلام داخل ہوا نا, جہنم کی آگ سے ڈرو, اللتی وہ آگ, وقودہا جس آگ کا ایندھن ہے, الناس لوگ, والحجارہ اور پتھر, اعدت یہ تیار کی گئی ہے, بنائی گئی ہے, للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے. یہ تھا ان دونوں آیات کا ترجمہ. اور آغاز آیت نمبر 23 ہوا ہے ان سے, ان کنتم, یہ ان شرطیہ ان ہے, اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے اگر, ان اتیتنی اگر تم میرے پاس آئے, اکرم تک تو میں تمہارا اکرام کروں گا, ان بمانائے اگر, اگر تم نے ایسا کیا. تو جس فعل پہ یا دو فعلوں پہ جب یہ ان شرطیہ, اس کو کہتے ہیں ان شرطیہ, یہ جب داخل ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ایک جواب بھی ہو. تو اس ان شرطیہ کے جواب کے لیے جو جملہ استعمال ہوتا ہے اس کے شروع میں فا لگا دی جاتی ہے, تو اس فا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فا جواب شرط ہے. ان شرطیہ گزرا, اس کا جواب کیا ہے, یہ فا ہے. مثلا دیکھیے, وہ ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, یہ ہے پہلا جملہ, شرط ہے نا, اگر, وہ ان کن تم, اگر تم لوگوں کو شرط ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا, اس کا جواب شرط کیا ہے, فأتو, اس پر فا داخل ہوئی, فا فأتو, یہ ہے جواب شرط, اور شرط کیا تھا, ان کن تم, اس کا جواب آ گیا, فأتو بسورة مثلی وادعو شہداءکم من دون اللہ ان کن تم صادقین. تو ان کن تم میں ان جو ہے سب سے پہلا لفظ, یہ ان شرطیہ ہے, اور اس کے بعد جو ریب ہے, شک کو شبے کو کہتے ہیں ریب, جو کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہاں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ریب کا مفہوم کیا ہے. نزلنا, یہ ہے نزل, ينزل, تنزیل سے, باب تفعیل سے ہے یہ, تنزیل تنزیلا, اتارنا, ترتیب دینا اور نازل کرنا. تو قرآن پاک کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے کتاب تنزیل, نازل کی ہوئی کتاب. فأتو, یہ اتا یأتی سے ہے, آنا, اور امر کا صیغہ اس سے بنتا ہے, کسی کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ آؤ تو اس سے کہتے ہیں کہ ائتی, تم آؤ, تو فأتو کے معنی تم آؤ, لیکن فأتو کے بعد جب بے داخل ہوتی ہے, اس کو ہم با کہتے ہیں, اس ائتو یا فأتو جو امر کا صیغہ ہے, اس کا واحد کیا ہے, ائتی, اور جمع ہے ائتو, آؤ. تو اگر اس کے فوراً بعد والے کلمے پہ حرف با داخل ہو, اس کا مفہوم پھر آنے کا نہیں ہوتا, اس کا مفہوم پھر لانے کا ہوتا ہے, کسی چیز کو لاؤ. فأتو ائتی بکتاب, کتاب لے کر آؤ, ائتی بکذا وکذا, فلاں چیز لے کر آؤ. تو اگر صرف ائتی ہو یا ائتو ہو, اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ تم آؤ یا تم سب کے سب آؤ, لیکن اس امر کے صیغے کے بعد والے کلمے پہ اگر حرف با داخل ہو جائے, جیسے کہ یہاں پر ہے فأتو بسورہ, با داخل ہے نا سورت پہ, سورت ایک کلمہ ہے, سورت کو کہتے ہیں, اس پہ با داخل ہوئی ہے, تو اس کا مفہوم کیا بن جاتا ہے, بجائے آنے کے کیا ہوتا ہے, لانا, کسی چیز کو لاؤ, تم بھی آؤ اور اپنے ساتھ فلا چیز کو بھی لاؤ. یہ لغت تو آپ ضرور سمجھ لیجئے, ان چیزوں کو اگر آپ ابھی سے سمجھیں گے تو قرآن پاک کے مطالعے میں آپ کو یہ چیزیں بہت فائدہ دیں گی. فأتو بسورة من مثلہ, سورت کا مفہوم جو ہے فضائل قرآن کے درس میں گزر چکا ہے کہ آیت اور سورت ان کے مفہوم اور ان کا ترجمہ کیا ہے. ودعو یہ بھی امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے, دعا یدعو سے ہے, کسی کو پکارنا, بلانا اور دعا کرنا. شہداء یہ جمع ہے شہید کی اور شاہد کی. شاہد یشہد حاضر ہونا, اور شاہد یشہد یشہد گواہی دینا. شہید اور شاہد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو گواہ ہو, اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو حاضر ہو, اور شہید اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان ختم کر دی ہو, مر گیا ہو, جس کو قرآن پاک میں یہ کہنے سے منع کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو. تو وہ شخص جو اپنی جان کی بازی لگا دے اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہید. اور شہید اور شاہد اس کو بھی کہتے ہیں جو گواہ ہو, اور جو حاضر ہو, اور جو موجود ہو. اسی لفظ شہید اور شاہد سے بعض لوگوں نے غلط مفہوم لیا ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا. تو اس لفظ شاہدہ کا ترجمہ وہ غلط سمجھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. اگر اس ترجمے کو درست مان لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص باقی نہیں رہتی, اس لیے کہ قرآن نے یہاں پہ لفظ شاہد شہید کی جمع استعمال کی ہے شہدا, ہر شخص کے لیے. تو اگر شہید اور شاہد اس کا مفہوم حاضر ناظر ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاضر ناظر نہیں ہے, ہر آدمی حاضر ناظر ہے. اس لیے کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, تمہارے جتنے بھی دوست ہیں اللہ کے سوا, اس کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے سب کو تم بلا لو. سب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ شاہد. تو شاہد کا مطلب اگر حاضر ناظر ہے تو پھر سب حاضر ناظر ہیں, ہم بھی حاضر ناظر, آپ بھی حاضر ناظر. تو یہ ٹھوکر آپ کو نہ لگے, اور جو نہیں سمجھتے ان کو اللہ ہدایت دے, ان کو آپ سمجھائیے کہ شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر نہیں ہے, بلکہ شاہد کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے تمام پرانی امتوں اور تمام نبیوں پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گواہی نہیں دیں گے, ہم لوگ سب گواہی دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کی گواہی دینے والوں میں سے بنائے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی قومیں اور ان کے لوگ اس بات کا انکار کریں گے کہ یہ کبھی ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے کبھی ہمیں توحید کی دعوت دی تھی. تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو بلا کے پوچھ لیں. تو امت محمد جو ہے اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے قرآن میں پڑھا تھا اور ہم نے سنا تھا کہ پہلے اتنے اتنے پیغمبر گزرے ہیں اور ان پیغمبروں نے حق کی رسالت جو ہے اور حق کی نبوت ادا کیا ہے. اور دوسرے سبارے کے شروع میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم پہلی امتوں کے گواہ بنو. شہداء علی الناس, شاہد کی جمع شہداء. تو اس سورہ بقرہ کی دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے اور دوسری آیات ہے غالباً, اس میں اللہ نے پوری امت مسلمہ کو شاہد کہا ہے. اگر شاہد کا ترجمہ صرف حاضر ناظر ہے تو اس امت کا ہر فرد حاضر ناظر ہے, اور جنات بھی حاضر ناظر ہیں, اور سارے کے سارے حاضر ناظر ہیں, اللہ کو چھوڑ کے جتنی مخلوق ہے سب حاضر ناظر ہیں. تو لفظ شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر سے کرنا غلط ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے, جس طرح اللہ نے فرمایا پانچویں سے بارہ میں سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا رہے تھے, جب اس آیت پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ بس کرو بس کرو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے, ہر ملت اور ہر قوم سے ایک آدمی کو گواہ بنا کے ان کے اوپر پیش کریں گے. ہر امت میں سے گواہوں کو اللہ بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری قوم نے کیا کیا اور تم نے قوم کو کیا دعوت دی. اور اس سے مراد عام صالحین لوگ بھی ہیں, ہر امت کے صالح لوگ, اور اس سے مراد انبیاء بھی ہیں. تو ان سب کو جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو ان سب شاہدوں, ان سب گواہوں پر جس کو گواہ بنایا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ, اور اے پیغمبر ہم تجھے بلائیں گے اس دن اس لیے اعلی ہا الا شہیدا تاکہ تم ان سارے کے ساروں پہ گواہی دے سکو. تو یہ ہے لفظ شاہد اور شہید کا صحیح مفہوم جو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے, بشرطے کسی کے دل و دماغ پہ تعصب نہ ہو اور وہ صحیح بات کو سمجھنا چاہتا ہو. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے قلوب کو صحیح بات کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کھول دے. فتقو اتقا یتقی سے ہے, باب افتعال سے ڈرنا بچنا, اور یہ گزر چکا ہے اس سے پہلے. وقود یہ بھی گزر چکا ہے, استوقدا پچھلے درس کو جو ہم نے پڑھا. وقادا یقیدوں کے معنی کسی چیز کا بھڑکنا یا کسی چیز کو بھڑکانا, اور وقود کہتے ہیں ایندھن کو, ایندھن کو کہتے ہیں وقود, ہر وہ مادہ جو کہ جس سے آگ بھڑکنے کا اندیشہ ہو اور جس سے آگ بھڑکائی جائے اس کو کہتے ہیں وقود. حجارہ یہ حجر کی جمع ہے, حجر پتھر کو کہتے ہیں, اس کی جمع حجارہ بھی آتا ہے اور اس کی جمع احجار بھی آتا ہے. اعدت یہ اعد یعد سے ہے, کسی چیز کو تیار کرنا, کسی چیز کو بنانا اور بنا کے کسی کے سامنے پیش کرنا, یہ ہے اعد یعد. تو النار چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا اعدت, اور یہ مجھول کا صیغہ ہے, تیار کی گئی للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے. ان دو آیات میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 23, اس میں چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے کہ تم لوگوں کو اگر قرآن پاک پر اعتراض ہے اور شک ہے تو تم لوگ اٹھو اور اس قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی طرح کوئی آیت بنا کے پیش کر دو. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ قرآن نازل ہوا ایک امی پر صلی اللہ علیہ وسلم, مکے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رہتے تھے, مکہ کوئی انٹرنیشنل شہر نہیں تھا, کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا, یہ ایک پسماندہ بستی تھی جس کے اندر کوئی درخت نہیں تھا, کوئی زراعتی علاقہ نہیں تھا, اب بھی زراعتی علاقہ نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی سہولت نہیں تھی, یہ بالکل دنیا سے کٹا ہوا ایک چھوٹا سا ایک گاؤں تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے وسط میں ہے, سینٹر میں ہے, یہاں پہ اللہ نے اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور اس مکے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی کالج نہیں تھا, کوئی اسکول نہیں تھا, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, اور کوئی بڑے بڑے پروفیسر اور لیکچرر یہاں نہیں تھے, کوئی سائنسدان یہاں اس وقت نہیں رہتے تھے, بدو لوگ تھے اور جو بالکل تعلیم سے دور تھے, اور اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں سپر پاور اس زمانے کی, قیصر و کسرا, وہ بھی ان سے بہت دور تھے اور یہ لوگ ان سے دور تھے, انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, سماجی صورتحال کیا ہے, سیاسی صورتحال کیا ہے, اقتصادی صورتحال کیا ہے. مکے والوں کو قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا, اور انہی مکے والوں میں ایک ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چنا, اور آپ نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں, آپ ان پڑھ تھے, اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امی. اور اسی وجہ سے جب جبرائیل پہلی وحی لے کے آئے تو آپ نے فرمایا, جب جبرائیل نے کہا اقرا تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, ما انا بقارئ, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اور پھر کہا کہ اقرا, آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, کیونکہ فضائل قرآن میں یہ جسم تفصیل سے پڑھ یہ گزر چکی ہیں. تو آپ امی تھے, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, آپ لکھتے نہیں تھے, بلکہ آپ نے لکھوانے کے لیے, خطوط لکھوانے کے لیے کاتب رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ آپ کا نام کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ خود لکھتے نہیں تھے اس لیے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا استاد اور معلم بنا کے بھیجا. من جانب اللہ, اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو علم اس سے پہلے نہ اللہ نے کسی نبی کو دیا, اور ظاہر ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو کسی اور کو کیسے وہ علم مل سکتا ہے جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا. یہ قرآن جب نازل ہوا تو 1400 سال گزر چکے ہیں. آج جو لوگ سمندر کے اندر تحقیق کرتے ہیں اور جو پانیوں کے اندر تحقیق کرتے ہیں, کھارے اور میٹھے پانی کی جو تحقیق ہے, جو سمندروں کے اندر تحقیق کرتے ہیں، جو فضاؤں کے اندر تحقیق کرتے ہیں، جو چاند تک پہنچنے کے بعد تحقیق کرتے ہیں، جو مریخ اور زہرہ اور ان سیاروں پر تحقیق کرتے ہیں، جو ہواؤں کا رخ پہچاننے کے لیے سال ہر سال لگاتے ہیں، اور ناسا جو کہ امریکہ کا ادارہ ہے وہ ارب ہا بلین اور بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے سالانہ اس تحقیقات پہ، زمین کی تحقیق اور آسمان کی تحقیق اور فضا کی تحقیق، چاند سورج کی تحقیق اور ستاروں کی تحقیق اور فضاؤں اور ہواؤں اور موسموں کی تحقیق، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، کوئی سائنسدان موجود نہیں تھے، اللہ کی طرف سے تمام علوم اس قرآن پاک میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے کہ ہوائیں کس طریقے پہ چلتی ہیں، ہوائیں کہاں سے اٹھتی ہیں، بادل کہاں سے آتے ہیں، موسم کس طرح بدلتے ہیں اور بارش کس طریقے پہ ہوتی ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے، آسمان سے کیا گرتا ہے، چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، ستارے کس نے بنائے، یہ کائنات کون چلا رہا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ سارے کے سارے علوم اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اور اس دور میں قرآن نازل ہوا جس دور میں علم سرے سے تھا ہی نہیں. اور آج بے اختیار کہنا پڑتا ہے سب کو کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور پھر جس وقت قرآن نازل ہوا اس عرب معاشرے میں عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا، ہر سال 26 اور 27 دن تک سالانہ جشن ہوتا تھا عکاظ کے میلے میں، اور سالانہ پوری عرب دنیا کے شعراء آیا کرتے تھے اور 26 دن تک باقاعدہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور جس شاعر کا کلام سب پہ تفوق لے جاتا تھا یا چند قصیدے تو ان کو حرم کے اندر جا کے لٹکا دیا کرتے تھے، اس کا نام پڑ جاتا تھا کہ معلقۃ فلان، یہ فلان شخص کا قصیدہ ہے جو معلق ہے. 7 بڑے مشہور قصیدے جو کہ اس وقت معلق تھے حرم پہ، ان کا نام ہی پڑ گیا السبع المعلقات، 7 بڑے دیوان اور قصیدے جو کہ لٹکائے گئے حرم میں. تو وہ 1 سال تک باقاعدہ لٹکے رہتے تھے کہ یہ وہ قصیدہ ہے اس شاعر کا جس کے قصیدے کے مقابلے میں اور کوئی شخص قصیدہ پیش نہیں کر سکا. اور ان کی ذہانت اور حافظے کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو ہزار اشعار زبانی یاد تھے. یہ وہ دور ہے متنبی اور امراء القیس اور اصحاب سبع معلقات، یہ ایک ادبی دور ہے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے. کچھ بڑے بڑے شعرا قرآن کے نزول سے پہلے گزرے اور کچھ اس دور میں موجود تھے اور کچھ اس کے بعد آئے ہیں. یعنی ایک شاعر کا کلام جو کہ جس کو 2000 سال گزر چکے اور بعض کو 1500 سال گزر چکے اور بعض کو 1200 سال گزر چکے اور بعض کو 1000 سال گزر چکے، جن میں ایک خاتون ہے خنسا صحابیہ رضی اللہ عنہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر ہمارے جلوس میں آتا ہے، کئی مقامات پہ ہو چکا ہے. یہ بھی اس وقت جاہلیت کی شاعرہ تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بہترین ادبی ذوق رکھنے والوں کا زمانہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ایک امی جب ان کے سامنے آ کے پڑھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وہ حیران رہ جاتے ہیں اور اپنے دانتوں تلی انگلیاں حیرت حیرانگی کے مارے وہ دبا لیتے ہیں اور وہ ششتر رہ جاتے ہیں کہ یہ کلام کہاں سے آیا. بے اختیار سب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. پھر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں کہ یہ کلام کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے تو کہتے ہیں نہیں، جادوگر کا کلام ایسا نہیں ہوتا، یہ کسی شاعر کا کلام ہے تو کہتے ہیں نہیں، شاعر کا کلام بھی ایسا نہیں ہوتا. اور پکے سے پکا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں بناتے بلکہ یہ کہیں اور سے آتا ہے. اس دور میں یہ قرآن نازل ہوا اور اسی لیے چیلنج دیا گیا کہ تم لوگوں کو اپنے حافظے پہ ناز ہے. یعنی عرب برادری سے خطاب ہے جن کی زبان عربی ہے، ہم لوگ تو چونکہ عجمی ہیں، وہ کہ جن کی زبان عربی تھی اور جن کی زبان عربی ہے اور جن کی زبان عربی رہے گی، وہ کہ جنہوں نے 20-20 اور 15-15 ہزار اشعار پہ مشتمل قصیدے لکھے، اور وہ کہ جن کے قصیدے سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی تر و تازہ ہیں، شہرہ آفاق ہیں، اور وہ کہ جن کے قصیدے عربی زبان کا اصل سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، سینکڑوں لوگ پیدا ہوئے جن میں مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، بلیغ بھی تھے، فصیح بھی تھے، خطیب بھی تھے، سب کچھ تھے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر یہ فرمایا کہ یہ چیلنج صرف تم لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھ ایک دوسری برادری بھی ہے، جنات، جن کو تم سے زیادہ طاقتیں دی گئی ہیں، ان کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ان کے اندر طاقت ہے تو وہ اس سے ملتی جلتی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک سورت بنا کر لے آئے. تو یہ چیلنج ہے. وہ ان کون تم کی رہی بما، اگر تمہیں شک ہے یا تو اس قرآن کو مان لو کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیں اس کی جو بلاغت ہے، اس کی جو لطافت ہے، اس کا جو ادب ہے، وہ عجیب چیز ہے کہ جتنی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی سب میں تحریف ہوئی، لیکن اس کو اللہ نے تحریف سے بچا رکھا. قرآن پاک کا نسخہ جو 1000 سال پہلے شائع ہوا ہو اس کو آپ لے لیجیے، اور جو نسخہ آج شائع ہو رہا ہے اس کو آپ لے لیجیے. ایک نسخہ سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے، دوسرا چین یا پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اٹھا لیجیے. الحمد سے لے کے والناس تک زبر زیر اور حرف میں کوئی فرق نہیں پائیں گے. جبکہ بائبل کو اگر آپ اٹھا لیجیے تو جو بائبل آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی تھی وہ کچھ اور ہے، جو آج پرنٹ ہو کے آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو 300 سال پہلے منظور کی گئی تھی کہ یہ اصل بائبل ہے وہ کچھ اور ہے. زمین و آسمان کا فرق، حلال و حرام کا فرق، اخلاقیات کا فرق، معاملات کا فرق، عبارت کا فرق، جملوں کا فرق، ہر چیز کا فرق صاف پڑھنے والا محسوس کرتا ہے. یہ کتاب جو بائبل ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، اتنی گھٹیا اور اتنی جو ہے کمزور نہیں ہو سکتی. پھر بائبل کے اندر جو مختلف ابواب ہیں، نئے ابواب یا پرانے ابواب، ان میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو بیان کی گئی ہے، ابھی موقع ملے تو آپ بائبل منگوا کے پڑھیے، اور اس کے اندر خاص طور پہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا اس کو پڑھیے. کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں موجودہ بائبل میں یہ بات لکھی گئی ہے اور موجود ہے، اور کروڑوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے کہ لوط علیہ السلام شراب پیتے تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلائی، اتنی شراب پلائی کہ وہ بدمست ہو گئے، اس لیے کہ ان کی اولاد سوائے ان 2 بیٹیوں کے اور کوئی نہیں تھی. تو بیٹیاں یہ چاہتی تھیں کہ ہمارے باپ کی نسل جو ہے وہ جاری رہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ دونوں بیٹیاں اپنے والد کے قریب جائیں اور ان کے ساتھ وہ عمل کریں جس عمل کے ذریعے نسل انسانی وجود میں آتی ہے. بہرحال اس سے زیادہ وضاحت اس کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ نبی کا معاملہ ہے، اور نبی بھی لوط علیہ السلام جیسے ذی القدر پیغمبر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بالآخر وہ نشے میں مدہوش ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ عمل کیا جس کا تصور بھی کوئی شریف شخص نہیں کر سکتا، اور وہ دونوں بیٹیاں ان کی امید ہوئی حمل سے ہوئی، اور پھر باپ سے دونوں بیٹیوں کی اولاد ہوئی. موجودہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. تو یہ کتاب کیا اللہ کی طرف سے ایسی کتاب نازل شدہ، اس کو آدمی مان سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ؟ ہم تو یورپ کے عیسائیوں سے بھی، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کا جو پاک تصور ہماری کتاب پیش کرتی ہے اس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک بہترین تصور ہے، پاک تصور ہے. قرآن یہ کہتا ہے وہ اموہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ تھی، پاک دامن تھی، عفیفہ تھی. اور اس کا جو نقشہ سورہ مریم میں اللہ لکھے ہیں، چاہے کس طریقے پہ امید سے ہوئی اور کس طریقے پہ عیسیٰ پیدا ہوئے، اور قرآن کی اس تاریخ کو سامنے رکھیے جو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پیش کرتا ہے، اور پھر اس کو پڑھیے جو ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ تفسیر کا موقع نہیں ہے کہ بائبل کے بارے میں تفسیر سے پڑھا جائے کہ بائبل سب سے پہلے کس نے لکھی اور کس طریقے پہ یہودیت نے سازش کر کے عیسائیت کو اپنے کنٹرول میں کر